پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج کے مہمانوں کے تعارف کے ساتھ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امریکہ میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹورک کے تحت یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود 3 پاکستانی ایٹلس کور فیلوز. ہمارے مہمان ہیں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم فلاحی اداروں کے ایک نیٹورک انٹریکشن میں مینیجر پروگرام اسٹینڈرڈ کے طور پر ایک سال کے لیے وابستہ ایک پاکستانی ایٹلس کور فیلو عمر دل خان. اور ہمارے مہمان ہیں یہاں واشنگٹن میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹورک کے تحت یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود ایٹلس کور فیلو عابد حسین سید. اور ہماری مہمان ہیں امریکی ریاست میری لینڈ میں قائم ایک فلاحی ادارے ڈیزاسٹر اکاؤنٹیبلٹی پروجیکٹ سے ایک سال کے لیے وابستہ ایٹلس کور فیلو شہزاد خان. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahizindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu. ہمارے مہمان موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. تو گفتگو کا آغاز کریں گے عمر دل خان آپ سے. آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کس طرح سماجی خدمت کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو اپنے شعبوں میں اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے امریکہ میں قائم فلاحی اداروں کا ایک نیٹ ورک ایٹلس کور یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ 1 سے 1.5 سال کے لیے امریکہ آئیں اور اپنے شعبے سے متعلق کسی ادارے کے ساتھ کام کریں اور واپس جا کر پاکستان میں اپنی اور اپنے ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں. تو بتائیے کہ یہ ادارہ کس طرح کام کرتا ہے؟
جی, ایٹلس کور جو ہے وہ 2006 سے کام کر رہا ہے اور وہ پوری دنیا سے این جی او جو سیکٹر ہیں, سوشل سیکٹر, وہاں سے لوگوں کو یو ایس میں لے کے آ رہے ہیں اور آسٹریلیا میں بھی. تو ابھی تک 10 سالوں میں ایٹلس کور جو ہے مور دین 500 فیلوز کو یو ایس میں یہاں پہ وہ لا چکے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ این جی اوز میں فلاحی اداروں میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہے تقریباً 83 ڈیفرنٹ کنٹریز سے فیلوز آئے ہیں, مور دین 500, اور وہ ڈیفرنٹ اداروں میں یہاں پہ سرو کر رہے ہیں.
ان ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے؟
جی بالکل.
اور اس کے لیے عمر کی کیا شرط ہے اور تعلیم کی کیا شرط ہوتی ہے جن کو یہ سلیکٹ کرتے ہیں؟
تعلیم کی جو شرط ہے وہ بیچلر ڈگری ہے اور ایج جو ہے وہ 35 سال ہے.
اور اس کے علاوہ اور کیا شرائط ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد ایٹلس کور کے لیے کوئی اپلائی کر سکتا ہے؟
ایٹلس کور کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 2 سال یا 2 سال سے زیادہ ہو. اس فیلوشپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ شرط ہے کہ وہ 2 سال کے لیے واپس جائیں گے اور اپنے ملک کی خدمت کریں گے اسی سیکٹر میں.
تو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟
اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا فرسٹ ایک ہے, اس کو کہتے ہیں شارٹ فارم یا ایلیجیبلٹی فارم. اس میں آپ کے جو پرسنل ڈیٹیل ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے اپنے بایوگرافی لکھنی ہوتی ہے جس میں آپ کا ایکسپیرینس ہے, لیکن وہ بڑا شارٹ فارم ہوتا ہے. اس فارم کو فل کرنے کے بعد آپ کو نا ایک ای میل آ جاتی ہے کہ آیا آپ ایلیجیبل ہے یا نہیں. اگر آپ ایلیجیبل ہے تو آپ کو ایک سیکنڈ فارم کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے جو بہت لمبا فارم ہے. اس میں ڈفرینٹ کوسچنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی جتنی بھی ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے. آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں آنا چاہتے ہیں امریکہ میں اور آپ کا جو پلان ہے وہ کیا ہے واپس جانے کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو کیوں سلیکٹ کریں. تو وہ چیزیں ہیں جو آپ میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ بڑی اسٹرانگ لکھے اور ان کا پلان جو ہے وہ بھی بڑا پرفیکٹ ہو کہ ہم واپس جا رہے ہیں اپنے ملک میں اور اپنے کنٹری کو سرو کرنا ہے.
تو جب وہ یہاں آتے ہیں امریکہ میں سلیکٹ ہو کر, تو پوری دنیا سے آپ بتا رہے تھے کہ بہت کم لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں, 4-5 ہزار اپلیکیشنز میں سے کل 25 لوگوں کو ایک گروپ میں سلیکٹ کرتے ہیں.
جی بالکل، یہ سرکل جو ہوتا ہے پورے سال چلتا رہتا ہے، اور ہر 4 مہینے بعد وہ سلیکشن کرتے ہیں. اپلیکیشن تو بہت زیادہ ہو، تقریباً 3,000-5,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں، پھر اس میں سے جو ہے فائنل تقریباً 20-25 لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں ایک کلاس میں. میں کلاس 21 میں آیا تھا تو ہم 23 لوگ ہیں اپنے کلاس میں. تو ان کا جو سلیکشن کا ریشیو ہے وہ بڑا ٹف ہے، میرٹ بڑا ٹف ہے اس میں. وہ تقریباً ایک بندے کی سلیکشن کے جو چانسز ہے وہ 2% ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اسکلس پہ. ایسے ادارے ہیں، فار ایگزامپل میں ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتا ہوں، تو میں بھی ایک ایسا ادارہ یہاں پہ جو میرے اسکل ان سے پرفیکٹلی میچ کرتے ہیں، تو میرا لائک چانس بنتا ہے کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں.
تو اس کا مطلب یہ کہ جو ایٹلس سکور کے لیے لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کسی شعبے میں کم از کم 10 سال تک کا تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے، 2 سے 10 سال تک کا، جس کی بیس پر وہ میچ کرتے ہیں ان کو ان اداروں سے جو ان کو یہاں پر اپنے جن کی میزبانی وہ کر سکیں.
یاسمین میں ذرا اس کا اور بھی یہ پروسیس بتا دو. اگر آپ دوسرا وہ فارم فل کرتے ہیں، آپ کا تو ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے 2 سے 10 سال. آپ جب سیکنڈ فارم کو فل کرتے ہیں تو اگر آپ فردر ایلیجیبل ہیں تو آپ کو ایک اسکائپ کال آ جاتی ہے، اسکائپ انٹرویو کے لیے آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. جب وہ اسکائپ انٹرویو ہو جاتی ہے، اگر وہ آپ نے پاس کی تو آپ کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں ایز اے سیمی فائنلسٹ. آپ ایک بار سیمی فائنلسٹ ہو گئے تو آپ کا جو پروفائل ہے وہ ان کے پاس ریکارڈ میں ہوتا ہے، اور آپ جو ہے نا منیمم 3 سال کے لیے کس کوئی بھی ہوسٹ ادارہ جو ہے فلاحی ادارہ آپ کا پروفائل جو ہے نا اٹھا سکتا ہے اور آپ اس میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں. پھر فار ایگزامپل کسی ادارے کو یہاں پہ کسی فلاحی ادارے کو فیلو چاہیے تو وہ اٹلس کور کو اس کے جو ٹی او آر ہوتے ہیں جس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ بھیج دیتے ہیں اٹلس کور کو، اور پھر اٹلس کور جو ہے نا وہ میچ کرتا ہے ان پروفائلس کے ساتھ، فیلوز کے ساتھ، کہ جن کی ان کے ساتھ ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو. تو پھر ان میں سے تقریباً 3 سے 5 بندوں کو وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں انٹرویو کے لیے. ہوسٹ آرگنائزیشن جو ہوتا ہے، فلاحی ادارے جو ہوتے ہیں، تو وہ ان 3 سے 5 کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرتا ہے، پھر ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرتا ہے.
تو لیکن ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ آخر وہ کیوں بلاتے ہیں دنیا بھر سے جو بہترین ابھرتے ہوئے لیڈرز ہوتے ہیں کسی بھی شعبے کے، تو یہاں کے جو ادارے ہیں ان کو کیوں مدعو کرتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟
یہ اٹلس کور جو ہے نا یہ 2-way پروگرام ہے. 2-way کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ انڈیویجول فیلوز کو بھی فائدہ ہے، فیلوز کے کنٹری کو بھی فائدہ ہے، اور ان اداروں کو بھی فائدہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور یہاں کے ادارے جو ہوتے ہیں ان کے ایکسپیرینس سے بینیفٹ لیتے ہیں، اور فیلوز جو ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، وہ ڈیفرنس نیو انوویشن نیو اسکل سیکھتے ہیں، واپس جا کے اپنے اداروں میں کام کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. تو یہ 2-way لائک پروگرام ہے.
تو اس میں جو اٹلس کور کا جو منتخب ہو کر آتا ہے کینڈیڈیٹ، اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں امریکہ کے کسی ادارے کے ساتھ جو لیٹسٹ چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کی، اور جو لیٹسٹ طریقے ہیں کسی آرگنائزیشن کو جس سے وہ متعلق ہے رن کرنے کا، وہ سیکھتا ہے. لیکن جب وہ اپنے ملک سے یہاں پر آتا ہے تو اپنے ملک سے جو نئی چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں کے اداروں کے لیے نئی ہوتی ہیں وہ ان کو سکھا کر واپس جاتا ہے.
جی بالکل.
یہاں آ کر پھر انہیں کیا کیا سہولیات ملتی ہیں؟
ان کو یہ سہولیات ہیں کہ لائک آپ کے جو ٹکٹس ہیں فلائٹس، وہ اٹلس کور دیتے ہیں آپ کو. آپ کو ہاؤسنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے جو اسٹائپنڈ ہوتا ہے اس سے وہ کاٹ دیتے ہیں، آپ کے منتھلی ہاؤسنگ رینٹس وہ کاٹ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور جو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو ٹریننگز بھی دیتے ہیں، آپ کو ڈیفرنٹ اپرچونیٹیز دیتے ہیں. لائک میں گیا یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی پہ میں گیا ہوں، میں ورلڈ بینک کے کانفرنسز پہ گیا ہوں. یہاں پہ اتنے اپرچونیٹیز ہوتے ہیں، اتنے اپرچونیٹیز کے لائک آپ سوچتے ہیں کہ میں کس کو سلیکٹ کروں.
تو وہ تمام جو اپرچونیٹیز ہیں ایکسپوجر آپ کو دیتے ہیں امریکہ کی زندگی کے ہر شعبے کا، ہر پہلو کا. تو لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا لگا تھا؟ آج ہمارا پروگرام دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں اور بہت سے فلاحی اداروں کے منتظمین سن رہے ہوں گے، اس میں کام کرنے والے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ اٹلس کور کہاں موجود ہے اور اس میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے. آپ کو کیسے پتا لگا تھا اس ادارے کے بارے میں؟
جی بالکل، میں پشاور میں تھا اپنے ادارے میں، تو میرا ایک دوست ہے عدنان، اس نے شیئر کیا تھا فیس بک کے پہ، میں نے ایک فیلوشپ کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے مجھے شارٹ لسٹ کیا. پھر میں نے اسے پوچھا کہ کون سا فیلوشپ ہے، اس نے کہا ہے اٹلس کور. پھر میں نے جا کے ڈائریکٹ اپلائی کیا، اور اپلائی کرتے ہی انہوں نے مجھے سیکنڈ فارم کے لیے شارٹ لسٹ کیا. سیکنڈ سے پھر اسکائپ انٹرویو بھی ہو گئی. لکیلی ہم دونوں جو ہے نا، وہ میرا دوست اور میں دونوں ایک ہی ادارے نے ہم دونوں کو انٹرویو کیا، اور میرا گڈ لگتا کہ میں سلیکٹ ہو گیا، اور وہ نہیں ہوا
جس نے آپ کو بتایا تھا.
ہاں
تو اسے کہتے ہیں کہ اس میں قسمت کا بھی دخل ہوتا ہے, جس کا دانا پانی جہاں کہیں ہے جب کبھی ہے اسے آنا ہوگا. تو بھائی ان کے ساتھ اب کیا کریں, سارے افسوس کریں کہ بھائی
اچھا وہ بڑا اچھا دوست ہے وہاں پہ جاب ہے اس کا, تو وہ بھی ٹرائی کرتا ہے.
تو انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں کسی میں آ سکیں گے. آپ سے مزید گفتگو بھی ہوگی اور اس ادارے کے بارے میں جس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں ہم بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ شہزاد خان موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون پر, اور واشنگٹن ڈی سی سے, اور میری لینڈ میں ان کا ادارہ ہے جس کے ساتھ یہ وابستہ ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شہزاد خان ایک بار پھر. اچھا تو بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا ایٹلس کور کے بارے میں, اور پھر آپ نے کیسے اس میں اپلائی کیا, اور آپ ان کی کن کن شرائط پر پوری اترتی تھیں کہ آپ کو دنیا بھر سے 5,000 سے زیادہ اپلائی کرنے والوں میں سے منتخب ہونے والے کل 25 فیلوز میں شامل کیا گیا؟
یاسین میری سٹوری بالکل اگزیکٹلی عمر والی ہے.
مجھے
میری ایک دوست نے یہ ریکمینڈ کیا تھا, شیئر کیا تھا میرے ساتھ. اس نے بتایا تھا کہ اس طرح سے ایک فیلوشپ ہوتی ہے, اور اس نے بھی اپلائی کیا, میں نے بھی اپلائی کیا, اور اسی طرح انفارچونیٹلی اس کا نہیں ہوا, لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ اگلے سال یا کسی اور بیچ میں ہو جائے گا. تو یہی جو شرائط بتائیں بیسکلی کہ کم از کم 2 سال کا ایکسپیرینس این جی او سیکٹر میں ہونا ضروری ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کے پاس بیچلرز ڈگری کم از کم ہونی چاہیے. تو وہی جو شرائط ہیں ان پہ میں پوری اتری, اور یہ بہت ہی اچھا اور انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ایک سال یہاں آتے ہیں, کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, اور پھر آپ واپس جاتے ہیں, اور آپ کو واپس جا کے کام کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں ہی کام کر رہی تھی, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہی کام کر رہی تھی, تو مجھے شوق تھا کہ میں اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے کوئی اور ایک اور ایکسپوجر حاصل کروں یا کہیں اور کام کر کے دیکھوں. تو اسی یہی شوق تھا میرا, اور اسی میں مطلب آئی کیم اکراس ایٹلس کور, اور اس میں میں نے اپلائی کیا, اور پھر وہی پورا لمبا پروسیس جو عمر نے ابھی آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے, اس سے میں گزری تھی, اور پھر سلیکشن ہوا, اور اب میں یہاں آ گئی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو پاکستان میں پلاننگ کمیشن میں کام کیا تھا, یو این ڈی پی میں کام کیا تھا, چائنا اکنامک کوریڈور کے پروجیکٹ کے ساتھ کام کیا تھا مختلف حیثیتوں میں, تو ان اداروں کے ساتھ آپ کی وابستگی ایک ذریعہ بنی ایٹلس کور کے آن جاب تربیتی پروگرام کی.
بالکل.
اور کچھ اس کے لیے آپ نے کچھ ایکسٹرا محنت بھی کی؟
ہاں جی بالکل, کیونکہ تو میرا فارچونیٹلی میں بھی اس طرح کے کچھ پروجیکٹس میں نے کام کیا ہوا تھا اور ایکسپیرینس تھا, اور اسی تو آپ کو بیسکلی آئی تھنک یہ ٹپ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, کہ آپ جب آپ اپلائی کریں تو کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام جو آپ کو لگے کہ آپ یو نو یونیک کر رہے ہیں, اور جس کا کہ کوئی نہ کوئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے لوگوں پہ, وہ ضرور آپ مینشن کریں جب بھی آپ اپلائی کریں.
ٹھیک, تو شہزا آپ سے بھی گفتگو ابھی مزید کریں گے اس ادارے کے بارے میں جس کے ساتھ آپ یہاں کام کر رہی ہیں, لیکن کیوں نہ ہم شامل کر لیں عابد حسین سید کو بھی اپنے پروگرام میں اور گفتگو میں. عابد حسین آپ کی کہانی کیا ہے ایٹلس کور فیلو بننے کی؟
جی یاسمین میری کہانی تھوڑی سی میرے دونوں دوستوں سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ میں پچھلے 6 سال سے اقوام متحدہ کے کچھ اداروں کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہا تھا, اور مجھے سیکھنے کا حد سے زیادہ شوق تھا, اور گھومنے پھرنے کا میں بچپن سے بڑا شوقین ہوں, اور نئے لوگوں سے ملنے کا. تو اسی شوق کی وجہ سے مجھے یہ ایکسپوجر لینا تھا, مجھے شوق تھا کہ میں انٹرنیشنل کسی جاب کہیں پہ کوئی اپلائی کروں کسی ادارے میں, اور میں کسی دنیا کا دوسرا حصہ بھی دیکھوں, اور وہاں پہ دیکھوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے کام کیا جاتا ہے. تو اسی سوچ میں اور اسی طرح سے میں ریسرچ کرتا رہتا تھا مختلف وقتوں پہ جب بھی ٹائم ملتا تھا انٹرنیٹ پہ, کیونکہ انٹرنیٹ آج کل ریسرچ کے لیے بہت بڑا سورس ہے, اور جو کہ اویلیبل ہے اب پوری دنیا میں, اس کا اچھا خاصا نیٹ ورک ہے, آپ بھلے گاؤں میں ہوں آپ کے پاس اچھی جو ہوتی ہے سروس اور فیسلٹی ہوتی ہے. تو میں بہت ریسرچ کر رہا تھا بڑے دنوں سے اس پہ, اور فائنلی میں نے کچھ آپشنس نکالے تھے فیلوشپس کے, لیکن سب سے بہترین جو میں نے اپنے لیے بیسٹ میچ سمجھا وہ میں نے ایٹلس کور کو سمجھا, کیونکہ اس کے لیے اسٹیپس تو آبویسلی بہت مشکل تھے جیسے میرے دوستوں نے مینشن کیا, لیکن بہت ہی اچھا پروگرام لگا مجھے اس حوالے سے کہ آپ کو یہ ڈائریکٹ جو ہے نا یونائٹیڈ اسٹیٹس, میکسیکو یا آسٹریلیا میں اپرچونیٹی مل سکتی ہے کام کرنے کے لیے بہت بڑے اداروں کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاحی ادارے ان کے ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہیں. تو اسی بات کو لے کے میں نے ایٹلس کور میں اپلائی کیا اس گوگل سرچ کے تھرو, اور لکیلی انہوں نے مجھے شارٹ لسٹ کیا, اور میں بھی اسی سارے لمبے پروسیس سے گزرا, لیکن کچھ عرصے تک ان کو میرے لیے کوئی میزبان ادارہ نہ مل سکا, تو پھر انہوں نے مجھے ریگریٹ بھی کیا تھا, جو کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ یہ پروسیس جلدی سے پورا ہو جائے اور میں بس پہنچ جاؤں وہاں پہ. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی فیلوز کو 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی اس سے کم کرنا پڑتا ہے, لیکن انتظار کرنا اچھا ہوتا ہے تاکہ آپ کو اچھا ادارہ اور اچھا میچ مل جائے آپ کے لیے, بجائے جلدی کرنے کے کہ ایٹلس کور آپ کو پروگرام سے فارغ کر دیں. انتظار کیا تھا کوئی 6 مہینے, اور اس کے بعد پھر میرا اپنے ادارے کے ساتھ یہاں پہ انٹرویو ہوا. اور میں چونکہ فیلڈ میں مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اور فیلڈ ریسرچ کا کام کرتا تھا, تو یہاں پہ انہوں نے مجھے ریسرچ کا ہی کام دیا ہے, لیکن یہ ٹوٹلی چینج کام ہے جو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے ایڈیشنل کام ہوگا جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں, اور اس سے بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہوگا میرے پرسنل کیریئر کے حساب سے بھی, اور واپس جا کے میں جن اداروں کے ساتھ کام کروں گا آبویسلی ان کو بہت فائدہ ہوگا,
ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو بھائی کہانی آپ تینوں کی ہمارے سننے والوں نے سنی, اور لیکن آپ نے وہ چیز مس کر دی کہ آپ نے ہردم رواں ہے زندگی میں ایٹلس کور کے مہمانوں کو سنا تھا.
ڈیورنگ مائی ریسرچ, جب میں ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ ایٹلس کور پروگرام کیا ہے اور کس طرح سے اس میں جو ہے نا ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم سلیکٹ ہو سکتے ہیں, تو میں جب گوگل کر رہا تھا تو مجھے یہی آپ کا جو ہے نا آڈیو ریکارڈنگ کا لنک ملا تھا, جس میں آپ نے ہمارے ایک پرانے ایٹلس کور کے فیلو یونس چودھری کا انٹرویو کیا تھا, اور وہ انٹرویو میں نے مکمل سنا, نہ صرف ایک بار سنا بلکہ 2 یا 3 بار ریپیٹ کر کے سنا. جو بھی انہوں نے اچھے اچھے سجیشنز اس میں دیے تھے وہ میں نے اس سے چیزیں پک کیں اور انڈرسٹینڈ کیں, اور اس کے بعد میں نے اپنا سارا جو ہے وہ اپنا پروفائل بنایا اور اپلیکیشن کا پروسیس جو بھی کرنا تھا اس کے بعد میں نے کیا تھا. تو وائس آف امریکہ کی یہ جو اردو سروس کی یہ پروگرام ہے ہردم رواں ہے زندگی, اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے کہ آج میں یہاں پہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہوں.
بے حد شکریہ, اور ہم توقع کریں گے کہ آج بھی بہت سے عابد حسین اور بہت سی شہزائیں اور بہت سے عمر ہمارا پروگرام سن کر ایٹلس کور کے لیے اپلائی کریں گے, اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے, ریسرچ کریں گے, گوگل کریں گے, اور ہمارے پروگرام کو بار بار سنیں گے تاکہ جب وہ اس کے لیے اپلائی کریں تو انہیں وہ سمجھ میں آ سکے بات زیادہ آسانی سے جو آج کے پروگرام کے مہمان شہزاد خان, عابد اور عمر آپ کو بتا رہے ہیں. تو ہماری گفتگو آپ تینوں سے جاری ہے, ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ہماری پروڈیوسر گلرخ کہہ رہی ہیں کہ لیجیے ایک بریک لیتے ہیں, تو پہلے ایک بریک اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امریکہ میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹورک کے تحت یہاں امریکہ میں 1 سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود 3 پاکستانی ایٹلس کور فیلوز. ہمارے مہمان ہیں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم فلاحی اداروں کے ایک نیٹورک انٹریکشن میں مینیجر پروگرام سٹینڈرز کے طور پر 1 سال کے لیے وابستہ ایک پاکستانی ایٹلس کور فیلو عمر دل خان, اور ہمارے مہمان ہیں یہاں واشنگٹن میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹورک کے تحت یہاں امریکہ میں 1 سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود ایٹلس کور فیلو عابد حسین سید, اور ہماری مہمان ہیں امریکی ریاست میری لینڈ میں قائم ایک فلاحی ادارے ڈیزاسٹر اکاؤنٹیبلٹی پروجیکٹ سے 1 سال کے لیے وابستہ ایٹلس کور فیلو شہزاد خان. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/VOA Urdu اور facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی اور facebook.com/YasminJameel VOA Urdu. ہمارے مہمان موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. اپنے سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ عابد حسین نے تو ہردم رواں زندگی کا جو پروگرام سنا تھا اس وقت صرف آڈیو دستیاب تھی, لیکن اب اس پروگرام میں یہ ایک نئی تبدیلی آئی ہے کہ اس پروگرام کو آپ ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سن سکتے ہیں, اردو وی فیس بک کے پیج پر, جہاں آپ صرف آڈیو ہی نہیں بلکہ ہمارے مہمانوں کی تصاویر بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. اس وقت بھی ہمارے بہت سے جو سننے والے ہیں ہمارے اردو وی کے فیس بک پیج پر موجود ہیں, ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری پروڈیوسر سعدیہ اسد ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پروگرام سننے میں مدد دے رہی ہیں, تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اپنے ان سبھی سننے والوں کا جو فیس بک پیج پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم پروگرام کے بعد ان کو ضرور جواب دیں گے, لیکن اس وقت ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے ایک بار پھر عمر دل خان آپ سے. تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ جس ادارے کے ساتھ یہاں پر میچ کیا گیا وہ ادارہ کیا کرتا ہے اور اس میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آپ کیا نیا سیکھ رہے ہیں اور کیا ان کو نیا آپ سکھا رہے ہیں؟
جی یاسمین, میں یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں انٹریکشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور انٹریکشن جو ہے وہ یو ایس بیسڈ آرگنائزیشن جو ہے, اس کے سب سے بڑا الائنس ہے. اس میں جتنے بھی انٹرنیشنل این جی اوز اور نیشنل این جی اوز وہ سارے اسی کے تحت کام کرتے ہیں, انٹریکشن کے تحت. اور انٹریکشن جو ہے وہ ایک کنوینر ہے, تھاٹ لیڈر ہے ان این جی اوز کا. اور ہمارے جو ہے ٹوٹل 190 پلس ممبرس ہیں. ہمارے ممبر سے میرا مقصد ہے کہ یہ این جی اوز اور یہ فلاحی ادارے جو ہے وہ ہمارے ممبرس ہیں, اور یہ ممبر جو ہے یہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں. اور میں یہاں پہ ممبرشپ اور اسٹینڈرڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں ایز اے مینیجر اسٹینڈرڈ پروگرام.
تو کیا کرتا کیا ہے یہ ادارہ, اور پاکستان میں بھی کیا اس کی کوئی برانچ ہے؟
انٹریکشن تو ڈائریکٹ فیلڈ میں کام نہیں کرتا, ہمارے جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں وہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں. اب بھی پاکستان میں جو ہے نا ہمارے 28 پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور انٹریکشن جو ہے ان سب این جی اوز کو, ان سب فلاحی اداروں کو نا ایک پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو ہے ورکنگ گروپس بنا دیتے ہیں, اور ان سب فلاحی اداروں کا جو وائس ہے وہ پوری دنیا کو پہنچاتا ہے, اور یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کے ریلیشن وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور ایڈوکیسی بھی کرتا ہے انٹریکشن, اور ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. فار ایگزامپل ورکنگ گروپس جو ہے سیریا کے لیے الگ ہیں, سوڈان کے لیے الگ ہے, افغانستان کے لیے الگ ورکنگ گروپس ہیں ہمارے. تو انٹریکشن ایز اے تھاٹ لیڈر ہے, ایز امبریلا آرگنائزیشن ہے سب کے لیے.
تو اب تک آپ نے کیا نیا سیکھا یہاں پر انٹریکشن کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے پاکستان جا کر بہت فائدہ مند ثابت ہوگا؟
انٹریکشن میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہے. انٹریکشن یہاں کے جو اسٹاف ہیں, یہاں کے جتنے بھی ممبرز ہیں بڑے زبردست ہیں. لائک آل اسٹاف میٹنگ میں مجھے موقع دیتے ہیں کہ آپ میٹنگ کو چیئر کریں, تو آپ میں جو قیدانہ صلاحیت ہوتی ہیں وہ آپ میں آ جاتی ہیں, آپ میں ایک ٹرسٹ آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ بہت سی چیزیں سیکھ رہا ہوں. یہاں پہ ایک سیلس فورس ہے, آن لائن سافٹ ویئر ہے, جو ڈیٹا بیس ہیں جو پورے یو ایس میں چلتی ہیں وہ بڑا زبردست ہے, وہ میں نے سیکھا ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل آفس میں, پاور پوائنٹ میں, ایکسل میں, بہت سی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں یہاں پہ.
اچھا,
ہمارے جو انٹریکشن کے اسٹینڈرڈز ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ جس کو کہتے ہیں, وہ ہم سارے این جی اوز کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور سارے این جی اوز جو ہے فلاحی ادارے جو ہے انہیں اسٹینڈرڈز کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا ایک پروسیس ہے, اس کو کہتے ہیں سی پی سیل سرٹیفیکیشن پلس پروسیس. اس کے ذریعے ہم ان کو مانیٹر کرتے ہیں کہ آیا وہ ہمارے اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں اور سی پی پروسیس ان کی کمپیریٹو انالیسس کی, تو اس میں لائک بہت سی غلطیاں, وہ جو ریفرنسز تھے وہ غلط انہوں نے مینشن کیے تھے, وہ کمپیریٹو انالیسز میں نے کی, تو ان کو بڑا زبردست اور بہت اچھا لگا. اور وہ انالیسز پریزیڈنٹ اور سی او آف انٹریکشن کو جو ہے نا وہ گئی ہے, تو وہ خود میرے روم میں آ کے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. اور ابھی دو دن پہلے میں نے ان کے لیے ایک اور انالیسز کیا ہے, ان کے جو ایسوسیٹ ممبرز ہیں اور اسٹینڈرز ان کا بھی میں نے انالیسز کیا, تو وہ بھی ان کو بڑا اچھا لگا ہے. اور تو انہوں نے مجھے ڈیزیگنیشن بھی دیا ہے, انہوں نے مجھے پروموٹ بھی کیا ہے مینیجر پروگرام اسٹینڈرڈ. اور اب میں ان کے لیے 2013 سے لے کے 2016 تک ان کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے سارے ڈیٹا کو کمپیئر کرتا ہوں, اور ان کا ایک جو ہے نا انالیسس کرتا ہوں کہ وہ ایک ہی لک میں سب آرگنائزیشن کا وہ ڈیٹا دیکھ سکے اور ان کا انالیسس کر سکے.
واہ واہ, تو ہم اپنے سننے والوں کو یہ مثال پیش کر رہے ہیں عمر کے حوالے سے کہ پاکستان کے لوگ, پاکستان کے نوجوان اپنے آپ کو کسی سے بھی کم تر نہ سمجھیں. ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ امریکہ جیسے ملک میں آ کر امریکہ کے بڑے بڑے اداروں کو وہ کچھ سکھا سکتے ہیں جو ان اداروں کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم. تو حوصلہ رکھیں اور ہمت کریں, اور عمر کی طرح اور شہزہ کی طرح اور عابد حسین کی طرح اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو ڈھونڈیے اور اسے استعمال میں لائیے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ عابد حسین, آپ جس میزبان ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے, اور اس میں آپ نے کیا کچھ سیکھ لیا اور کیا کچھ ان ادارے کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں آپ؟
جی, میں جس ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ چار عورتوں کا اسٹیبلش کیا ہوا ادارہ ہے. وہ دونوں چاروں عورتیں بہت ڈائیورس کمیونٹیز سے تھیں, لیتن امریکہ, چائنا اور امریکہ سے. یہ ادارہ آج سے 40 سال پہلے جو ہے وجود میں آیا, اور سو فار 40 سالوں میں انہوں نے کوئی 85 ممالک میں بہت سارے پروجیکٹس چلائے ہیں, جس میں تعلیم بھی ہے, آپ کی اکنامک گروتھ پہ بھی کام کیا ہے, گڈ گورننس پہ کام کیا ہے, اور پیس اینڈ سیکیورٹی پہ کام کیا ہے. تو بہت سارا کام انہوں نے کیا ہوا ہے اور ابھی ان کے بہت سارے پروجیکٹ ہمارے ممالک میں بھی چل رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اور میں نے یہاں پہ یہ سیکھا ہے کہ یہاں پہ میں کام کرتا ہوں پروپوزل ڈیولپمنٹ اور بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، یہ آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، اور کوئی 300 لوگ ہیں اس ہیڈ کوارٹر میں جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں. تو میں نے اپنی پروپوزل ٹیم سے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کہ پاکستان میں مجھے نہیں خیال کہ میں کبھی ایسا موقع مجھے ملتا کہ ہم ڈونر سے ڈائریکٹ انٹریکشن میں آتے اور ان سے کمیونیکیشن ہماری ہوتی، اور کس طرح سے ڈونر کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے پروپوزل ڈیولپمنٹ کے حساب سے، اور کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، کتنا عرصہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایک صحیح بہترین پروپوزل کمپیٹیٹو پروپوزل بنانے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ آ کے نہ صرف یہ آفس کا اندر کا حساب سیکھا ہے اور پروپوزل کا کام سیکھا ہے اور یہ سارا انٹیلیجنس کا کام، لیکن میں نے بزنس انٹیلیجنس کے تھرو جو کہ میں کام کر رہا ہوں اس کے تھرو میں نے دنیا کے بہت سارے اور ممالک کے بارے میں بھی جانا ہے، کیونکہ میں نے افریقہ کے کوئی 10-12 ممالک پہ میں نے ریسرچ کی ہے اور وہ میری اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جو ہے نا کارکردگی ثابت ہوئی ہے ان کے پاس، اور اس نے بہت ہیلپ کی ہے میرے ادارے کی کہ وہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے مستقبل میں ان ممالک میں کام کرنے کے لیے، جس میں آپ کا ساؤتھ سوڈان آ جاتا ہے، آپ کا یا نائجیریا ہو گیا، DRC ہو گیا، جہاں جہاں پہ دنیا میں ممالک میں مسئلے چل رہے ہیں، جہاں پہ کوئی کانفلکٹس ہیں، کوئی پیس کا ایشو ہے یا نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے مسئلے ہیں، تو ان سچویشنز پہ جب میں نے ریسرچ کی ہے تو میری خود جو ہے میرا مائنڈ بہت براڈ ہوا ہے اور میری تھنکنگ بہت جو ہے نا وہ ایڈوانس ہوئی ہے کہ اور دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کس طرح سے دنیا میں جو ہے نا وہ کیا ایشوز ہیں اور کس طرح سے ادارے کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. آف کورس کہ یہاں پہ سب سے بڑی بات ان اداروں کی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہائریکری والا سسٹم وہ نہیں ہوتا جو ہمارے ممالک میں ہوتا ہے کہ یس سر، یس میم، یس مین والا یہاں پہ کام نہیں ہوتا. آپ یہاں پہ ہر کسی کو دوستانہ ماحول میں ٹریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہو یا کم سے کم ڈیزگنیشن پہ جو ہے کوئی آپ کا کلیگ ہو، تو سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ وہ مجھے اپنے ٹیم کا حصہ سمجھتے ہیں، مجھے ایٹلس کور فیلو سے بڑھ کر وہ اپنا امپلائی سمجھتے ہیں اور اتنا جو ہے نا مجھے انوالو کرتے ہیں بڑی سی بڑی میٹنگس میں، بڑے سے بڑے پروپوزل ڈیزائنس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں نے جو ان کے لیے کیا ہے، جو اس ادارے کے لیے کیا ہے ان سب چیزوں سے بڑھ کے، یا جو ان کے لیے میں نے فیوچر میں پلان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ان کو آفر کی ہے کہ اگر پاکستان میں کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کو کسی بھی کنسرن کے حساب سے آپ کو کوئی بھی جو ہے فیلڈ ریسرچ کی ضرورت ہو، جس پہ کوئی بھی پروپوزل یا کوئی بھی آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہو جس پہ کوئی ضرورت ہو، تو نہ چاہتے لائک میں اگر آپ کا فیلو نہیں بھی ہوں، کسی کانٹریکٹ میں بھی نہیں ہوں آپ کے ساتھ، لیکن پھر بھی میری سروسز جو ہوں گی وہ میری ٹیم کے لیے ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ میں نے سب سے زیادہ جو چیز بنائی ہے وہ میرے دوست ہیں، اور نہ صرف میرے ادارے میں میرے دوست ہیں بلکہ ایٹلس کور کی وجہ سے مجھے 85 ملکوں میں، تو ایٹلس کور نے 85 ملکوں کے فیلوز کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن 35-40 ممالک کے فیلوز کے ساتھ میری ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوئی ہے، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ میرے سارے اب دوست ہیں، اور یہ سب سے بڑا ٹیک اوور ہوتا ہے، آؤٹ کم ہوتا ہے اس فیلوشپ کا کہ آپ اتنے دوست بنا لیں دنیا میں نا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ سنسیئر آپ کے ریلیشنز ہوں.
تو یہی ان پروگراموں کا مقصد ہے بیسیکلی کہ ایک نیٹ ورک جو ہے وہ قائم ہو، جو ایکسپرٹس ہیں کسی بھی شعبے کے وہ سب جب نیٹ ورکنگ کے ذریعے کام کریں گے، مل کر کام کریں گے، تو جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ بہترین سامنے آئے گا، اور اسی وجہ سے یہ اس پر اتنا انویسٹ بھی کرتے ہیں اور اتنی توجہ بھی دیتے ہیں. تو اب شہزاد خان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. شہزاد خان، آپ نے جس ادارے کو جوائن کیا ڈیزاسٹر اکاؤنٹیبلٹی پروجیکٹ، تو یہ ادارہ امریکہ کے علاوہ کن کن ملکوں میں کام کرتا ہے، اور اس میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یا آپ کس قسم کی تربیت حاصل کر رہی ہیں، اس میں کیا نیا ہے جو آپ نے پاکستان میں نہیں سیکھا تھا؟
یاسین، یہ اس کا نام ڈیزاسٹر اکاؤنٹیبلٹی پروجیکٹ ہے، یہ ایک نیا اور ایک بہت ہی چھوٹا ایک ادارہ ہے جو ابھی کچھ سال پہلے ہی اسٹارٹ ہوا ہے. یہ ابھی تو امریکہ تک ہی محدود ہے، لیکن آگے انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے کہ پاکستان سمیت کئی اور ممالک جہاں کے ڈیزاسٹر یا قدرتی آفات جو ہیں کے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے، شروع کیا جائے. یہ بیسکلی ڈیزاسٹر اکاؤنٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر یا کوئی قدرتی آفات ہوتی ہیں تو اس میں جتنی بھی امداد اکٹھی کی جاتی ہے اس کے احتساب کے لیے یہ کام کرتا ہے یہ ادارہ. یہ اویئرنیس کریٹ کرتا ہے، ایڈوکیسی کرتا ہے، لوگوں کو اویئر کرتا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، ڈیزاسٹر ریلیف کیسے کی جاتی ہے، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ جتنی بھی امداد اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے انشور کراتا ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو اس کے حقدار ہیں. میں یہاں پہ ایک پروگرام مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں. یہ ایک بیسکلی ہم لوگ ایک ویب سائٹ پہ یا ایک پلیٹ فارم ایسا بنا رہے ہیں جس کا کہ نام ہے اسمارٹ ریسپانس, اور میں اسی کو دیکھ رہی ہوں, وہی میری ذمہ داری ہے. اس میں ہوگا یہ کہ دنیا کی جتنی بھی چھوٹی بڑی تمام آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے اوپر آ سکیں گی, رجسٹر کر سکیں گی, اور جو ڈونرز ہیں وہ ان کو ایکسس کر سکیں گے, یعنی کہ ان کی معلومات حاصل کر سکیں گی کہ وہ کون سے ادارے ہیں, وہ کس طرح کام کر رہے ہیں, یا اس وقت اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں کتنا انہوں نے فنڈ ریز کیے ہیں, کتنا کیا کیا سروسز وہ پرووائڈ کر رہی ہیں, یہ وہ ساری ویزیبلٹی دے گا لوگوں کو. تو یہ میرا رول ہے اس ادارے میں.
لیکن ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ یہاں کے کچھ تو ابھی عابد نے بتایا, کچھ عمر نے بتایا کہ یہاں کے ادارے کیسے کام کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے سماجی جو ادارے ہیں ان کے کام کرنے کے انداز میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو ان اداروں کو کامیابی سے فلاحی اور سماجی کام کرنے میں مدد کرتی ہیں؟ کیا ان اداروں کے پاس فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے یا فنڈ ریزنگ کرنے کا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم اور اس سسٹم پر سختی سے عمل درآمد انہیں کامیابی سے مسلسل کام کرنے میں مددگار ہوتا ہے؟
آئی تھنک یاسین, جو میرا جو آبزرویشن یہی ہے, ابھی مجھے زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا, تقریباً ایک مہینہ ہی ہوا ہے ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے, لیکن میں نے ضرور نوٹس کیا ہے کہ یہاں پہ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں یعنی کہ جو کام کرنے کے طریقے ہیں وہ ضرور مختلف ہیں جو کہ پاکستان میں جس طرح ہم یوزلی دیکھتے ہیں. یہاں پہ وقت کی بڑی قدر کی جاتی ہے, لوگ بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں, کمیونیکیشن بڑی مختلف ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ وہ چیز ہے جو یہاں کے لوگوں کو تھوڑا مختلف کرتی ہے, اور یہاں پہ بڑا آپ کو اسی وجہ سے یہ ایکسپوجر اتنا اچھا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو ایتھکس ہیں پروفیشنل وہ بہت اچھے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ تک ٹرانسفر بھی کیے جائیں.
لیکن آپ نے فنڈ ریزنگ کی بات نہیں کی کہ ان کے فنڈ ریزنگ کا کیا ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, اور اس کے استعمال کرنے کا کیا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے جو ان اداروں کو مسلسل فنڈز ملتے رہتے ہیں؟ اگر فنڈز کہیں بھی رک, جیسے پاکستان میں ادارے قائم ہوتے ہیں لیکن فنڈنگ کبھی نہیں ملی تو کام ان کا رک جاتا ہے, یہاں پر کام نہیں رکتا کیوں؟
ویسے میرا ادارہ کیونکہ فنڈ ریزنگ اسٹائل میں کام نہیں کرتا, ہم لوگ اس کو اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے آئی تھنک یہی جو آپ نے بتایا کہ ٹرانسپیرنسی بہت بہت ضروری ہوتی ہے. مطلب ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ آئی تھنک پاکستان از ون آف دا موسٹ گیونگ نیشن ان دا ورلڈ, حالانکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ چیریٹی یا ڈونیشنز اکٹھی کی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کی ڈونیشنز جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں, جو لوگ حقدار ہیں ان تک پہنچی ہیں یا نہیں. یہاں پہ آن دی ادر ہینڈ پھر لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے, یا لوگوں کو کم از کم ایسے ادارے ہیں ایسے اکاؤنٹیبلٹی کے جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائی جائے.
تو عمر آپ کیا کہیں گے, عمر دل, کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں کے جو سماجی فلاحی ادارے ہیں, فلاحی ادارے, ان کے جو فنڈز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے, وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ان کے کام 30-40 سال تک جاری رہتے ہیں؟
جی بالکل یاسمین, یہاں پہ جو ہے نا آرگنائزیشن کے پاس فنڈ بھی زیادہ ہیں, یہاں کے یو ایس کے جو سول سوسائٹی ہے وہ ڈونیشنز بھی بہت زیادہ دیتے ہیں, اور گورنمنٹ کا بھی بڑا ہاتھ ہے. لائک آپ یو ایس ایڈ کو کنسیڈر کر لو, یو ایس ایڈ جو ہے نا بہت بڑا فنڈنگ کرتا ہے ان سارے پروجیکٹس کو, اور جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ.
اچھا,
لائک اب انٹریکشن کو دیکھے, یہاں پہ جتنے بھی آرگنائزیشن جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں انٹریکشن کے ساتھ, اس پہ جو ہے نا سول سوسائٹی لوگ جو ہے نا وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی اور ایک مانیٹرنگ ایویلیویشن کا سسٹم ہے یہاں پہ.
عابد حسین, آپ کیا اس میں ایڈ کریں گے, کیا وجہ ہے یہاں کے فلاحی ادارے پاکستان میں کام کرنے والے فلاحی اداروں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟
جی, اس کے لیے میرا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پہ چونکہ جیسے عمر نے کہا کہ فنڈس زیادہ ہیں, فنڈس آبویسلی زیادہ ہیں, لیکن یہاں پہ کمپٹیشن بھی اتنا ہی زیادہ ہے اداروں کے بیچ میں, کہ جیسے ہماری پریزنس اس ملک میں ہے تو یہ پروجیکٹ اس ادارے سے ہمیں ہی یہ گرانٹ ملنی چاہیے, کوئی اور ادارہ نہ لے جائے, کیونکہ یہ ہماری ورتھ ہوگی, ہماری عزت ہوگی. تو اس کے لیے ان کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ یہ پلاننگ کرتے ہیں ایک سال دو سال ایڈوانس میں, اس پروپوزل کے لائیو ہونے سے پہلے, اس سولیسیٹیشن کے اناؤنس ہونے سے پہلے دو دو سال ان کی پلاننگز چلتی ہیں اور وہ پلاننگ پہ پراپر کام کرتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کوئی بک اٹھائی اور کاپی کر کے پیسٹ کر کے سینڈ کر دی, یہ ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ. یہاں پہ ہر چیز کا بہت پراپر پلاننگ ہے. پلاننگ ان کا بہت بڑا جو ہے نا رول پلے کرتی ہے سکسیس میں اور سسٹینیبلٹی میں. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اسیٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اداروں کے, حالانکہ یہ ادارے نان پروفٹ ہوتے ہیں, فار پروفٹ نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو سی ای اوز ہوتے ہیں جو ایکسٹرا فنڈنگ ریسورسز کہیں سے پیدا کرتے ہیں, کہیں سے کوئی کلیکٹ کرتے ہیں, تو ان سے وہ اپنے ادارے کے لیے اسیٹس بناتے ہیں, ایسے چلتی ہوئی مشینیں بناتے ہیں, ایسے پیسے بنانے کے طریقے بناتے ہیں جس سے مستقل اداروں کو فنڈنگ ہوتی رہے. اگر کہیں سے کسی ڈونر سے فنڈنگ بند بھی ہو جائے تو ان کے پاس اپنے اسیٹس ایسے ہوتے ہیں جو ان کو پیسے وقت پہ میسر کرتے ہیں کہ کم سے کم ان کے اگر پروجیکٹ میں کوئی پروجیکٹ تو آبویسلی آپ کا فنڈیڈ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے اسٹاف کی سیلریز کا کوئی مسئلہ بھی ہو جائے تو آپ اپنے اسیٹس کے انکم سے وہ سیلریز کو جو ہے نا وہ آپ چلاتے رہیں.
اور اسی کو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل انٹرپرینیورشپ یہی ہے نا؟
جی بالکل یہی ہے.
ادارے نہ صرف یہ کہ یہاں کے ادارے ان کو گرانٹس ملتی ہیں, لیکن وہ اپنے بھی فنڈز خود ہی جنریٹ کرنے کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں اور ان کو اپنے فنڈز خود بناتے ہیں.
جی جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یہاں پہ فنڈنگ کا جیسے عمر نے کہا کہ سول سوسائٹی میں یہاں پہ فنڈنگ کا اور چیریٹی کا بہت سینس ہے اور یہاں پہ لوگوں میں بہت یہ چیز کامن ہے, تو یہاں پہ ان اداروں کے لیے بھی بہت ساری ایسی فاؤنڈیشن, چھوٹی چھوٹی انڈیویجول فاؤنڈیشن اور ہوم بیسڈ فاؤنڈیشن, کسی فیملی فاؤنڈیشن ہیں, ٹرسٹ ہیں, جو ان کو بہت ساری ایکٹیویٹیز کے لیے, اچھے کاموں کے لیے ان کو چیریٹیز اور گرانٹس وغیرہ دیتے ہیں, تو اسی سے ہی اپنے جو ہے نا وہ سوشل انٹرپرینیورس جیسے ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں. جیسے میرا ادارہ ہے وہ ایسا ان کا سوشل ایک انٹرپرینیور ہے برانچ, آپ اس کو وینچر کہہ لیں, کہ وہ کام کرتے ہیں جو آرٹیزنس ہوتے ہیں, جو ہاتھ کا کام کرتے ہیں دنیا میں, ایمبرائڈری وغیرہ کا کام کرتے ہیں, اسکلڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام کرتے ہیں, اور اسی وینچر میں وہ دنیا بھر سے ان کے آرٹ کا کام لاتے ہیں یہاں پہ ڈی سی میں, اور یہاں پہ وہ ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں, جس سے بہت زیادہ منافع جو ہوتا ہے وہ آرٹیزن کو جاتا ہے, اس کا تھوڑا حصہ ایز اے چیریٹی آرگنائزیشن کو جاتا ہے.
اچھا, تو یہ وہ طریقے ہیں جو کہ لیٹسٹ طریقے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل اگر آپ نے سماجی کوئی کام کرنا ہے تو وہ آپ کا بزنس بھی بن سکتا ہے, اور ایسا بزنس جس میں آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا لیکن بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اور یہی اس کا کیا آنے والے دور میں کیا بزنس جو ہے وہ زیادہ تر اسی نہج پر نہیں چلے گا؟ عمر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, یا شہزاد آپ بتائیے.
جی بالکل صحیح, آئی تھنک یہی ہے. دیکھیں دس از اے وے فارورڈ, ہمیں آگے اسی طرح اگر بڑھنا ہے تو ہمیں یہاں پہ آ کے ان لوگوں کو سیکھنا ہے. اور آئی تھنک اس فیلوشپ کا یا جس میں ہم ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں اور پھر واپس جا کے یہی طور طریقے یہاں پہ جو ہم نے دیکھا ہے, جو ہم نے آبزرو کیا ہے, جہاں سے ہم نے سیکھے ہیں, وہ ہم واپس لے کے جائیں, وہاں پہ انٹروڈیوس کرائیں, چاہے وہ ان سافٹ ویئر کی صورت میں ہو, ان ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو جو ہم یہاں سے سیکھتے ہیں, یا اس نالج کی صورت میں ہو جو ہم یہاں سے سیکھتے ہیں اور یہاں پہ کام کس طرح کیا جاتا ہے, یا ان ایتھکس کی صورت میں ہو, ان ویلیوز کی صورت میں ہو جو ہم یہاں سے سیکھتے ہیں. آئی تھنک یہی پورا مقصد ہے اس فیلوشپ کا, اور اسی لیے ہم یہاں آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ ہم یہی چیزیں جو سیکھیں وہ آگے انٹروڈیوس
کرائی جائیں. بے حد شکریہ شہزاد, بے حد شکریہ عمر, اور بے حد شکریہ عابد. ہماری گفتگو بھی جاری ہے لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو پہلے ایک بریک اور بریک کے بعد باقی گفتگو. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امریکہ میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹورک کے تحت یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود تین پاکستانی ایٹلس کور فیلوز. ہمارے مہمان ہیں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم فلاحی اداروں کے ایک نیٹورک انٹریکشن میں مینیجر پروگرام سٹینڈرز کے طور پر ایک سال کے لیے وابستہ ایک پاکستانی ایٹلس کور فیلو عمر دل خان, اور ہمارے مہمان ہیں یہاں واشنگٹن میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹورک کے تحت یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود ایٹلس کور فیلو عابد حسین سید, اور ہماری مہمان ہیں امریکی ریاست میری لینڈ میں قائم ایک فلاحی ادارے ڈیزاسٹر اکاؤنٹیبلٹی پروجیکٹ سے ایک سال کے لیے وابستہ ایٹلس کور فیلو شہزاد خان. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/VOA Urdu اور facebook.com/HardamRawahZindagi اور facebook.com/YasminJameelVOA Urdu. ہمارے مہمان موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. جی, اور فیس بک پر ہمارے اردو وی او اے فیس بک پیج پر بہت سارے لسنرز ہمارے پروگرام کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور کچھ نے آپ کے لیے سوال بھی لکھے ہیں. فیضان آفریدی نے پوچھا ہے کہ وہ سول انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, کیا وہ اس ایٹلس کور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو عمر آپ جواب دے دیجیے.
یاسمین, فیضان جو ہے نا وہ سول انجینئر ہے, ابھی تک انجینئر اس پروگرام میں نہیں آئے ہیں. لائک جتنے بھی ہیں وہ سوشیالوجی, ایم بی اے اور اس طرح کے جو ہے نا انجینئر ابھی تک اس پروگرام میں کوئی نہیں آیا ہے.
ہاں, لیکن اگر وہ کسی فلاحی ادارے سے وابستہ ہوں تو وہ آ سکتے ہیں.
جی بالکل
بالکل. اور فاروق بھٹ نے گوندی پورہ کشمیر سے پوچھا تھا کہ پاکستان واپس جا کر آپ کتنے لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے تیار کریں گے؟ عمر آپ ہی سے یہ سوال تھا.
جی, اس پروگرام میں تو میں نے ابھی سے جو ہے نا میرے بہت سے دوستوں کو میں نے بتایا ہے, ان کے اپلیکیشنز بھی میں نے حل کرایا ہے, اور جا کے نا مجھ سے تو جتنا بھی ہو سکے لائک میکزیمم, میں کوئی نمبر نہیں بتا سکتا, میں اس سے زیادہ بھی کروں, میں ہیلپ بھی کروں گا, میں ان کے اپلیکیشن میں بھی ہیلپ آؤٹ کروں گا, اور سب کے جو ہے نا میں ریڈی ہوں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں.
اچھا, صفدر عیسیٰ میاں والی سے انہوں نے فیس بک پر سوال پوسٹ کیا کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, تو کیا یہ جوائن کر سکتے ہیں؟
جی بالکل جوائن کر سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس ہے کہ نہیں ہے.
اچھا, عثمان علی ناشاد نے آپ کو سلام لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ ایک اچھے شاعر بھی ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا تھا.
جی میں شاعر ہوں.
اچھا, یہ آپ کے کوئی دوست ہیں, فیس بک پر موجود ہیں اس وقت, اور انہوں نے آپ کے لیے یہ سوال لکھا ہے. اور قرۃ العین چودھری نے بھی لکھا ہے کہ میں اسٹڈی پروگرام میں انٹرسٹیڈ ہوں, سائیکالوجی انہوں نے پڑھی ہے, تو یہ کس طرح اپلائی کر سکتی ہیں؟ تو قرۃ العین, آپ نے ہمارا پروگرام اگر شروع سے سنا ہو تو ہم نے تمام وہ شرائط بتا دی ہیں جس کے ساتھ آپ یہاں امریکہ میں اس ایٹ اسکور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. مجید وقصیر نے بھی سلام آپ سارے مہمانوں کو لکھا ہے, اور یہ ریاض سے انہوں نے آپ کے لیے سوال تو کوئی پوسٹ نہیں کیا, یہ لکھا ہے کہ میں کس طرح اس میں شامل ہو سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ خود کیا کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح اور بہت سارے ہمارے سننے والے اس پروگرام کو سراہ رہے ہیں, کوئی سلام بھیج رہا ہے, کوئی تعریف کر رہا ہے, کوئی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے, اور ان سب کا ایک بار پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام میں اور بھی کچھ باتیں شامل کر لیں. تو جی, مسائل کیا پیش آ رہے ہیں شہزاد؟ یہاں پر آ کر آپ کو ایک خاتون ایک غیر ملک میں جا کر, ایک اجنبی ملک میں جا کر کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہے, اور خاص طور پر جب کہ اس کا تعلق ملتان سے ہے, ایک گرم علاقے سے وہ ایک دم سے سردی کے موسم میں یہاں پر آ گئی ہے, اور بہت ٹھنڈ بھی پڑ رہی ہے, اور چائے بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے اس کو اپنی پسند کی.
یاسمین, آئی تھنک ویسے میرا خیال سے مسائل ایسا مجھے کوئی نہیں فیس آئے, کیونکہ یہاں بہت ہی یہ بڑا ایک اچھا بڑا ایک اوپن ایک سوسائٹی ہے. یہاں ہر دوسرا بندہ کسی اور ملک سے ہے, اور جو کہ آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا, جی میرا تعلق ملتان سے, اور مجھے سردی سے شدید نفرت ہے, اور ابھی بھی مجھے سردی سے بڑا جو ہے وہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور بالکل چائے ایک ایسی چیز ہے جو جس کے بغیر نہ میرا دماغ بالکل نہیں کھلتا, اس لیے کیونکہ چائے وہ والی موجود یا نہیں ہوتی جو کہ پاکستان میں ہوتی ہے, تو وہ میرا سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن میرا خیال سے یہاں جیسے آپ نے کہا, ایز اے وومن, ایز ایک لڑکی ہونے کے ناطے, آئی تھنک یہاں پہ ہماری ایک رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک جو ایک امیج یہاں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے ہمارے ملک کے لوگوں کا, ہم اس کو مزید بہتر کریں, جو کہ میڈیا کی وجہ سے کہہ لیں یا کسی اور چینل کی وجہ سے, آپ چینلس وغیرہ سے کہہ لیں, یہاں پہ بہرحال ایک پرسیپشن ہے پاکستان کا, اور ایز اے اٹس آر رسپانسبلٹی کہ ہم اس کو یو نو بہتر
بننے
آنے کی چیلنج ضرور ہوتا ہے کہ ہاں آپ جب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, کانورسیشن کرتے ہیں, تو ضرور ان کے ذہنوں میں آپ کے لیے سوال بھی ہوتے ہیں, پری کنسیو نوشنز بھی ہوتے ہیں, تو وہ ضرور ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن میں نے بہرحال نوٹس کیا کہ یہاں پہ لوگ بہت اوپن ہیں, بڑی ایکسیپٹیبل ہیں, سوسائٹی یہاں کی, اور بڑے آرام سے آپ ان کو
ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو عمر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی کیا سکسیس اسٹوریز رہی ہیں اور آپ کو کیا مسائل پیش آئے اور آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کیا؟
جی یاسمین, سب سے جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ پہنچ کے, وہ آپ 24 گھنٹے کا سفر کر لیتے ہیں, تقریباً 10-15 دن تو آپ جیٹ لیگ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آ کے فوڈ جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم پاکستانی کھانوں کے عادی ہیں, تو یہاں پہ ہم برگر اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھا سکتے. میں پہلے آ کے یہی مسئلہ تھا کہ ہمیں لائک حلال چیزیں جو ہے نا, لائک حلال چکن, بیف اور اس طرح کی چیزیں, تو روٹی بھی نہیں ملتی تھی نان, تو ہم تو وہی اسی کہہ دیتے. تو لائک کچھ 1-2 مہینے یہی ہمارے ساتھ ایشو تھا. پھر ہم ورجینیا جا کے وہاں پہ پاکستانی اسٹورس ہیں, وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے, نان سے لا کے کیک راس چائے کی پتی سب کچھ وہاں سے ملتے, تو ہم وہاں سے اب لے آتے ہیں.
اور عابد حسین آپ کو کیا مسائل پیش آئے؟
میں ابھی تک عمر کی باتوں پہ سائلنٹلی ہنس رہا ہوں, کیونکہ ہمارے سب کے مسئلے یہی تھے شروعات میں, لیکن یہ اچھا ہوا کہ یہاں پہ فیلو نیٹورک ہمارا بہت اسٹرانگ ہے, تو جو ہمارے فیلوز پاکستان سے ہمارے سینئر تھے یہاں پہ یا دوسرے ممالک سے مسلمان فیلوز جو تھے, تو ان کو سب کو آئیڈیا تھا کہ حلال گروسریز اور میٹ وغیرہ کہاں سے ملتا ہے اور یہ چیزیں کہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں آج تک کہوں گا کہ امریکہ میں کبھی بھی اویلیبل نہیں ہیں, اور ان میں ایک گاجر ہے پاکستانی اور دوسرے آم ہیں. تو یہ جو بھی شوقین ہوں, کیونکہ میں سندھ کے ایسے علاقے سے ہوں جہاں پہ ہمارے پاس 200 سے زیادہ آم کی ورائٹیز ہوتی ہیں, اور سیزن کے دوران ہم اگر آم نہ کھائیں تو پھر ہم زندہ نہیں ہیں.
اچھا,
تو میں ایکچولی سیزن سے 1 مہینہ پہلے یہاں پہ آیا تھا یو ایس میں, تو سال ہو چکا تھا آم کھائے ہوئے, تو یہاں پہ میں سوچ رہا تھا یہاں پہ تو دنیا کی پتہ نہیں کیا کیا ورائٹیز ملیں گی مجھے, لیکن انفارچونیٹلی میں دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ آم کھانے کے شوقین ہیں یا گاجر کھانے کے شوقین ہیں, تو جب آپ یو ایس آئیں تو اس سے پہلے پیٹ بھر کے کھا کے آئیں, اپنا صحیح جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں منڈ کے کھاؤ,
منڈ کے کھا کر آؤ,
تو منڈ کے کھا کے آئیں وہاں سے, کیونکہ یہاں پہ جتنا عرصہ آپ رہنے والے ہیں آپ کو آم نہیں ملنے والے.
اچھا, تو اس کے علاوہ اور سب کچھ مل جائے گا لیکن آم نہیں ملیں گے. لیکن آپ نے یہاں پر آم تو یہاں پر متعارف نہیں کرا سکے, لیکن آپ نے سندھ کے کلچر کو یہاں متعارف کرانے کی ضرور کوشش کی, اور وہ کس طرح کے آپ نے اپنے علاقے کی رلیز وغیرہ اور ہینڈی کرافٹ کی چیزیں یہاں کے لوگوں کو پیش کی, تو کس طرح پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ صرف آپ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کا باعث بنی بلکہ ایک ایک قریبی آپ کا تعلق پیدا ہو گیا گفٹ کے ساتھ؟
جب میں آ رہا تھا یہاں پہ اس فیلوشپ کے لیے, تو میں نے اپنا ایک پورا بیگ جو ہے وہ گفٹ وغیرہ سے ہی بھرا تھا, کیونکہ میری جو ہے نا میرے خون میں یہ چیز شامل ہے بینگ اے سندھی بینگ اے پاکستانی, کہ ہم تحفے دیے بنا کسی کو رہ نہیں سکتے, چاہے ہم کسی کے یہاں مہمان بن کے جائیں یا کوئی ہمارے یہاں مہمان بن کے آئے. تو میں یہاں پہ اپنی سپروائزر کے لیے جو میری آرگنائزیشن میں ہے, اور یہاں پہ ایٹلس فور میں جو مینیجر تھی ہماری, میں ان کے لیے ہینڈی کرافٹ لایا تھا سندھ سے, جس میں سندھ کی ہاتھ کی بنی ہوئی بہترین رلی بھی تھی, اور کچھ اور کرافٹ تھے جس میں آپ چادر کہہ سکتے ہیں, اسکارف کہہ سکتے ہیں, شال کہہ سکتے ہیں سندھی, وہ ان کو گفٹ کیے تھے. اس کے علاوہ میں اپنی ہوسٹ آرگنائزیشن کے کوئی 15 عورتوں کے لیے جو میرے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں ان کے لیے, اسپیشلی جب میں فیلوشپ کے بیچ میں پاکستان گیا تھا ایک پرسنل کام سے, تو وہاں سے میں تھرپارکر سے اسپیشلی ان کے لیے جو ہے نا وہ تھرپارکر کی مشہور چنریاں لایا تھا, اور ہینڈ میڈ کلچ لایا تھا ان کے لیے, اور مرد حضرات کے لیے میں ڈھیر سارے اجرک اور سندھی ٹوپیاں لایا تھا, جو کہ میں نے اپنے دوستوں کو جہاں پہ جو میرے کلیگس تھے, جو فیلوز تھے, جو میرے روم میٹس تھے یا جو بھی تھے, میں نے سب کو وہ گفٹ دیے ہیں آج تک, اور الحمدللہ میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ سب نے بہت اپریشیٹ کیا, اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کو خوشی ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے.
بالکل.
اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو لائف لانگ گفٹ ہیں آپ کے,
اور اس طرح
چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا اتنے ریلیشنز بہتر ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سوری, کہ مجھے یہاں پہ ایک کپل ملا تھا, امریکی کپل ہے, دونوں میاں بیوی بہت بوڑھے ہیں, لائک 70 سے 80 سال ان کی عمر ہوگی دونوں کی, تو وہ مجھے یہاں پہ ہماری ویلکم پارٹی میں ایٹلس فور میں ملے تھے. تو ان سے جب دعا سلام ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں 1960s میں 1960 کے عرصے کے دوران پاکستان میں کام کر چکے ہیں, اور کچھ عرصہ لاہور میں اور فیصل آباد میں ان کا گزرا ہے. تو ان کا پاکستان سے بہت زیادہ لگاؤ دیکھ کے میں نے کچھ اور ڈیپلی ان کو جو ہے نا وہ کھوجنے کی کوشش کی اور ان سے پوچھنے کی, تو انہوں نے پھر یہی بتایا کہ ہم وہاں پہ ملے تھے دونوں, پہلے ہم نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کو, لیکن ماحول ایسا تھا فرینڈلی پاکستان کا کہ ہم دونوں آپس میں ملے, ہمیں محبت ہو گئی ایک دوسرے سے, اور بالآخر واپس آ کے واشنگٹن میں ہم نے شادی کی. اتفاق سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو وہ بہت ہی نائس لوگ ہیں اور انہوں نے مجھے جو ہے نا انوائٹ کیا تھا ایک ڈنر پہ, اور وہ ایک کینڈل لائٹ رومانٹک قسم کا ڈنر تھا میرے لیے جو کہ میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کسی اسٹرینجر سے.
تو انہوں نے آپ کو بیٹا بنایا اور آپ نے ان کو اپنے والدین کا درجہ دیا اور ایک نیا ایک آپ کا رشتہ بنا امریکہ میں آ کر, اور اس پروگرام نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ ایک بہت ہی گہرے محبت کے رشتے میں آپ بن گئے ایک ایسے بوڑھے کپل سے. تو اور آپ عمر دل آپ کیا کہیں گے, آپ جبکہ پروگرام کو ختم ہونے میں بہت کم وقت باقی ہے, صرف دو منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, جلدی سے بتائیے کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں کوئی فلاحی ادارہ کھولنا چاہے تو وہ کیا کرے.
اگر کوئی شخص فلاحی ادارہ کھولنا چاہے تو میں ان کو چاہوں گا کہ ان کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں ان پہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے میرے پاس جو ہے نا ریسورسز نہیں ہے, کم ہے, بس آپ اسٹارٹ لے. کوئی آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ راہ ہوتا ہے, وہ ٹائم ٹائم کے ساتھ جو ہے نا پرفیکشن کی طرف جاتا ہے, تو وہ اسٹارٹ لے. ہمارے یوتھ جو ہے کسی سے بھی کم نہیں ہے, یہاں پہ آ کے پاکستانی فیلوز جو ہیں پورے دنیا کے فیلوز میں وہ ڈفرینٹ ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں, اور میرا بھی خود ارادہ ہے, میں یوتھ ایکشن کے نام سے اپنا ادارہ جو ہے ان دا پروسیس رجسٹریشن میں یوتھ کے لیے کام بھی کروں گا اور انہیں یوتھ سے میں ہیلپ بھی لوں گا.
اور عابد آپ واپس جا کر کیا کریں گے؟
جی جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا بھی ایسا ہی کچھ آئیڈیا ہے کہ یوتھ کے لیے میں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے اور اسپیشلی فارمنگ کمیونٹیز کے لیے پاکستان میں, تو میرا آئیڈیا یہ ہے کہ میں واپس جا کے اپنی جو یوتھ ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, جتنا ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں دنیا میں شاید کہیں نہ ہو, تو اس لیے ہمیں خود کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں دوسروں سے کم ہوں. سب سے پہلی بات کہ ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کو, ہماری یوتھ کو, نوجوانوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس لیول کی جس لیول کی ہونی چاہیے, جس لیول کی آج کل دنیا چل رہی ہے, کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہماری تعلیم کی اپرچونیٹیز کہاں پہ ہیں اور ہماری نوکری یا باہر جانے کے لیے ایسے مواقع حاصل کرنے کے لیے, دنیا دیکھنے کے لیے مواقع کیسے ہیں, کہاں پہ اویلیبل ہیں اور ہم کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں ان کو. اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ کے مجھے پتہ چلی ہیں, تو میں واپس جا کے اسی چیز پہ کام کروں گا اور اپنے علاقے میں جتنے بھی اسکولس, ہائر اسکولس, ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں, چاہے وہ گرلز کے ہوں یا بوائز کے, وہاں پہ جا کے میں یہ سیشنز کروں گا, اسپیشلی جب میں جاؤں گا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی یوتھ کے ساتھ, اور ان میں یہ اویئرنیس پیدا کروں گا کہ آپ سب سے پہلے تو خود سلیکٹ کریں کہ آپ نے بننا کیا ہے, اس کے بعد اپرچونیٹیز دنیا میں کھلی پڑی ہیں, آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی تعلیم دنیا سے بہت مہنگی ہے تو آپ نہیں حاصل کر سکتے, نہیں, اس کے لیے بھی اسکالرشپس ملتی ہیں. لیکن سب سے بہترین چیز یہ ہے آپ کے لیے, فرسٹ سجیشن میری یہ ہوگی کہ آپ جس سبجیکٹ میں پڑھ رہے ہیں اس میں ماسٹر بن جائیں
اور پھر ریسرچ کریں, ریسرچ کریں. شہزاد جلدی سے, بے شکریہ شہزاد, جلدی سے آپ بتائیے کہ آپ پاکستان واپس جا کر کیا کریں گی.
بالکل, میں ابھی واپس جا کے میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہی کام کرنا چاہتی ہوں یاسمین, جہاں میں جس کام کو میں چھوڑ کے آئی تھی, ہو سکتا ہے اسی کام کو میں اسٹارٹ کروں. اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو میں یہاں کام کر رہی ہوں اپنی ہوسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ, یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر, میں جا کے ان کے کام کو پاکستان میں بڑھاؤں یا انٹروڈیوس.
بے حد شکریہ, بے حد شکریہ آپ کا. ہمارے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان تھے امریکہ میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹورک کے تحت یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود تین پاکستانی ایٹلس کور فیلوز. ہمارے مہمان تھے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم فلاحی اداروں کے ایک نیٹورک انٹریکشن میں مینیجر پروگرام سٹینڈرز کے طور پر ایک سال کے لیے وابستہ ایک پاکستانی ایٹلس کور فیلو عمر دل خان. خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عمر دل خان ڈبلیو ایچ او, یو این ایچ سی آر, یو ایس ایڈ اور ورلڈ بینک سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ انسانی ہمدردی سے متعلق مختلف پروجیکٹس میں کام کر چکے ہیں. ہمارے مہمان تھے یہاں واشنگٹن میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹورک کے تحت یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود ایٹلس کور فیلو عابد حسین سید. نوشیرو فیروز سکھر سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان عابد حسین اقوام متحدہ اور متعدد دوسرے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں اور ہزاروں مصیبت زدہ گھرانوں, کاشتکاروں اور نوجوانوں کو بہتر زندگی گزارنے میں مدد فراہم کر چکے ہیں. اور ہماری مہمان ہیں امریکی ریاست میری لینڈ میں قائم ایک فلاحی ادارے ڈیزاسٹر اکاؤنٹیبلٹی پروجیکٹ سے ایک سال کے لیے وابستہ ایٹلس کور فیلو شہزاد خان. ملتان پاکستان سے تعلق رکھنے والی ہماری مہمان شہزاد خان اسلام آباد کے پلاننگ کمیشن کے ساتھ بھی وابستہ رہ چکی ہیں. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/VOA Urdu اور facebook.com/HardamRawahZindagi اور facebook.com/YasminJameelVOA Urdu. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے واشنگٹن ڈی سی سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. اس پروگرام کی پروڈیوسر تھی گلرخ اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی تھی سعدیہ اسد. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی